جمعرات 22 جنوری کے سہربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. پاکستان نے جماعت الدعوہ سمیت کئی مبینہ دہشت گرد تنظیموں کے اثاثے منجمد کرنے کا پھر سے اعلان کیا. اس اعلان پر بھارت کے ایک تجزیہ کار نے کہا،
اس طرح کی چلاکیاں کر کے پاکستان کو ملا کیا؟ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی پھیلی ہے اس طرح کی چلاکیوں کے کر کے پھیلی ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد سنیے گا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ جماعت الدعویٰ اور اس جیسی دوسری تنظیموں اور ان کے رہنماؤں کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر چکا ہے جنہیں اقوام متحدہ نے کالعدم قرار دیا تھا. دفتر خارجہ کی ترجمان نے آج اخباری بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا،
یو نو دیٹ جماعت الدعویٰ اینڈ مینی ادر آرگنائزیشنز آر listed by the United Nations sanctions.
کہہ رہی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت الدعویٰ اور اس جیسی دوسری تنظیموں پر اقوام متحدہ کی کمیٹی نے پابندی لگائی تھی، تو پاکستان بھی ان تمام تنظیموں اور افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر چکا ہے اور ان پر سفری پابندیاں بھی عائد ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوج کو دہشت گردی کے مقدموں کی سماعت کا اختیار دینے والی 21ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے اور سماعت 28 جنوری کو رکھی ہے. یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے دائر کی ہے. دوسری طرف عدالت نے وفاقی حکومت سے کہا ہے کہ وہ کالعدم قرار دی جانے والی شدت پسند تنظیموں کی تفصیلات عام کرے تاکہ عوام کو بھی ان کا علم ہو. شہزاد ملک.
جسٹس جوادس خواجہ نے کہا کہ حکومت شدت پسندی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور لوگوں کو کل عدم شدت پسند تنظیموں اور ان کی تعداد کے بارے میں علم نہیں ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے حال ہی میں کہا تھا کہ ملک میں 72 کل عدم تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مگر بعد میں کہا کہ صرف پنجاب میں 95 کے قریب کل عدم تنظیمیں ہیں، تاہم انہوں نے ان تنظیموں کی تفصیلات نہیں بتائیں.
شام اور عراق میں سرگرم شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ یا داعش پر قابو پانے کے لیے لندن میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں 21 ملکوں کے اعلی حکام شرکت کر رہے ہیں. کانفرنس سے پہلے بات کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے خبردار کیا کہ عراقی فورسز اب بھی شدت پسند گروپ سے نمٹنے کی صلاحیت کے معاملے میں کافی پیچھے ہے. داعش یا دولت اسلامیہ اب بھی مغربی عراق اور مشرقی شام کے وسیع علاقوں پر قابض ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے انڈین پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ میں اسپاٹ فکسنگ اور سٹے بازی کے الزاموں میں چنئی سپر کنگز کے عہدیدار گرونات میپن اور راجستھان رائلز کے شریک مالک راج کندرا کو مجرم قرار دیا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
سپریم کورٹ نے اپنے 130 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا ہے کہ یہ دونوں افراد آئی پی ایل کے چھٹے ایڈیشن میں سٹے بازی میں ملوث تھے. گرونات میپن بی سی سی آئی اور آئی سی سی کے سربراہ این شری نواسن کے داماد ہیں، لیکن عدالت نے این شری نواسن کو بدعنوانی اور اپنے داماد کی سرگرمیوں کی پردہ پوشی کے الزام سے بری کر دیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ چونکہ وہ چنئی سپر کنگ سے وابستہ ہیں لہذا بی سی سی آئی کے صدر کا انتخاب نہیں لڑ سکتے.
یوکرین کی فورسز مشرقی شہر ڈونیتسک میں کئی مہینوں کی شدید لڑائی کے بعد ہوائی اڈے کے اس مرکزی علاقے سے نکل گئی ہے جو کافی عرصے سے روس نواز علیحدگی پسندوں کے مسلسل حملوں کی زد میں رہا. اسی دوران یوکرین نے علیحدگی پسندوں پر ڈونیتسک میں ہی ایک ٹرالی بس پر حملے کا الزام لگایا ہے جس میں کم سے کم 8 افراد ہلاک ہوئے. یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا کہ روس لا محالہ انسانیت کے خلاف اس اقدام کا ذمہ دار ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے برما سے بدھوں کے ایک قوم پرست رہنما کی مذمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے اقوام متحدہ کی ایک نمائندہ خاتون کے لیے مغلظات استعمال کی. ثنا گلزار.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ زید راد الحسین نے کہا کہ ایشین وراتھو کے الفاظ نفرت بھڑکانے کے زمرے میں آتے ہیں. وراتھو نے اپنی تقریر میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ یانگ ہی لی کے لیے طوائف اور دوسری مغلظات استعمال کی تھیں. یانگ ہی لی نے پچھلے ہفتے ہی برما کا دورہ کر کے وہاں رہنے والی مسلمان اقلیت کے المیے پر روشنی ڈالی تھی. بدھوں کے رہنما ایشین وراتھو مسلمانوں کے خلاف تشدد کو ہوا دینے پر قریباً 10 سال جیل کاٹ چکے ہیں.
مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک کے بیٹوں کی رہائی کا حکم دیا ہے. عدالت کہتی ہے کہ جب تک حسنی مبارک اور ان کے بیٹوں پر کرپشن کے مقدمے کی اثر عین و سماعت مکمل نہیں ہو جاتی انہیں رہا کیا جائے. انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے سعودی لکھاری رائف بدوی کو سرعام کوڑے لگانے کا اگلا مرحلہ دوسرے ہفتے کے لیے بھی مؤخر کر دیا ہے. ایمنیسٹی کہتی ہے کہ اس بار بھی ایسا ان کی صحت کو بنیاد بنا کے کیا گیا ہے کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے پہلے مرحلے میں لگنے والے 50 کوڑوں کے زخم بھی ابھی نہیں بھر پائے ہیں. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے لڑکیوں کو صنفی امتیاز سے بچانے کے لیے قومی مہم شروع کی ہے۔ ہریانہ میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ معاشرے میں لڑکوں کو بڑے پیمانے پر دی جانے والی ترجیح 18ویں صدی کی ذہنیت ہے اور نفسیاتی بیماری ہے۔ ہریانہ بھارت کی ان ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں صنفی تفاوت یا فرق بہت زیادہ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
رین یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سیروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہی ہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ کے سربراہ این شری نواسن کے داماد میپن اور راجستھان رائلز کے مالک راج کندرا نے انڈین پریمیئر لیگ کے چھٹے سیزن کے دوران سٹے بازی میں حصہ لیا تھا۔ اس خبر کی تفصیل ذرا دیر بعد سیربین میں سنیے گا، مگر آج سیربین کا بڑا موضوع ہے پاکستان نے جو جماعت الدعویٰ پر پابندی یا اس کے اکاؤنٹس یا اثاثے منجمد کرنے کی بات کی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ جماعت الدعویٰ سمیت ان تمام دہشت گرد تنظیموں کے اثاثوں کو منجمد کر دیا گیا ہے جنہیں اقوام متحدہ نے کل عدم قرار دیا تھا، اور یہ عمل آج نہیں کیا گیا، کافی عرصے پہلے کیا گیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے انور شمسی۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں جماعت الدعویٰ اور حقانی نیٹ ورک پر پاکستان کی جانب سے پابندی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جماعت الدعویٰ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں پر اقوام متحدہ کی جانب سے پابندی لگنے کے بعد پاکستان نے ان کی آمدنی کے ذرائع کو منجمد کر دیا تھا اور سفری پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ تاہم تسنیم اسلم نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ پابندیاں آج نہیں لگائی گئیں بلکہ کچھ عرصے سے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ کی اقتصادی پابندیوں کی کمیٹی نے جماعت الدعویٰ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو اپنی فہرست میں شامل کیا تھا، اور کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن ہے اور ان پر عمل کرنے کے لیے پابند ہے، اور ہم اپنے فرائض کو سنجیدگی سے اور ذمہ داری سے پورا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالیہ کارروائیوں کے بارے میں وزارت داخلہ سے تفصیل مل سکتی ہے، لیکن ان کے خیال میں اس میں جماعت الدعویٰ کے مالیاتی ذرائع پر کڑی نظر شامل ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں بینک کے ذریعے جو چندہ جمع کیا جاتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے تحت ہم اثاثوں کو منجمد کرنے کے پابند ہیں اور سفری پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، یہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن دہشت گردی کے خلاف قومی ایکشن پلان کے مطابق ایسی کالا دم تنظیموں کے غیر قانونی مالیاتی ذرائع کے خلاف کارروائی کے بارے میں غور و فکر ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل نے 2008 میں بھارتی شہر ممبئی پر حملوں کے بعد جماعت الدعویٰ پر پابندیاں لگائی تھیں اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ بھارت اور امریکہ کے مطابق جماعت الدعویٰ ان حملوں کی ذمہ دار تھی جس میں 174 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جماعت الدعویٰ نے 2002 میں اپنا نام لشکر طیبہ سے تبدیل کیا تھا جب پاکستان میں کالا دم قرار دیا گیا تھا۔ امریکہ نے گزشتہ برس ہی جماعت الدعویٰ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے مالیاتی پابندیاں عائد کی تھیں، جبکہ سربراہ حافظ سعید کے بارے میں معلومات کے لیے $1 کروڑ کا انعام کی پیشکش بھی کی گئی تھی۔ پاکستان میں مقامی میڈیا میں یہ اعتراض گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان جماعت الدعویٰ اور حقانی نیٹ ورک کو کالا دم تنظیموں کی فہرست میں ڈالے گا، تاہم اس بارے میں سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ انور شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور جب جماعت الدعویٰ پر پابندی لگی تو اس پابندی کا مقصد یا یہ پابندی کا جو اعلان کیا گیا ہے اب کیوں کیا گیا ہے؟ شدت پسندی، دہشت گردی اور سلامتی کے امور پر تحقیقی کام کرنے والی اسلام آباد کی تنظیم پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر محمد عامر رانا سے یہ جاننا چاہا کہ جماعت الدعویٰ پر پابندی لگانے یا اس کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کی بات کا جو اعلان وزارت خارجہ کے ترجمان نے کیا ہے، اس سے مراد کیا لی جائے؟ تو عامر رانا کا کہنا تھا کہ اس طرح کا اعلان تو سن 2008 میں بھی ہو چکا ہے۔
2008 میں پاکستان میں جب یہ فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد ان کو پاکستان میں بھی ان کو بین کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس تنظیم نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ان کے جو چیریٹی کے فنکشنز ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ کام کرتے رہیں، تو وہ ان کو ایک پارشلی ریلیف کورٹ نے دیا تھا، لیکن ابھی کمپلیٹ بین ہٹانے کا کوئی اعلان نہیں ہوا کسی بھی عدالت کی طرف سے, لیکن تاثر یہ ڈیولپ ہوا کہ جماعت الدعوی لینڈ آرگنائزیشن نہیں ہے. تاثر اس وجہ سے قائم ہوا کہ ان کی سرگرمیاں ویسی چلتی رہیں, پبلک ایکٹیویٹیز چلتی رہیں, فنڈ کلیکشن چلتی رہیں, سرمنس چلتے رہے, اس کی وجہ سے یہ ایک امپریشن بنا کہ شاید یہ آرگنائزیشن بین نہیں ہے. تو یہ دوبارہ جو ابھی اعلان کیا گیا ہے تو یہ صرف اس ارادے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ بین آرگنائزیشن ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ ابھی بھی ان کی سرگرمیاں جاری ہیں, یہ پورا کا پورا تعلق جو ہے حکومت کے کیپیسٹی ایشو کے ساتھ ہے کہ آپ مختلف تنظیموں کو بین تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی پراپر نظام
بین کرنے کا ہے نہیں. اچھا عامر یہ بتائیے کہ ان کی جو فنڈنگ جمع ہوتی رہی ہے, جو پیسے جمع کرتے رہے, آخر وہ بینک اکاؤنٹس میں گئے ہیں یا بینکوں کے بالا بالا سب کچھ ان کی فنڈنگ اکٹھا ہوتی رہی؟
ان کے اپنے جو پبلیکیشنز جو ہمیں بتاتی ہیں وہ زیادہ تر ان کے اکاؤنٹس چیریٹی آرگنائزیشنز کے نام کے اوپر ہیں. جو پراپرٹیز جماعت الدعویٰ کے نام پہ تھیں 2008 کے بین کے بعد وہ حکومت نے اپنی کسٹڈی میں لی تھی. آپ کے علم میں ہوگا پنجاب گورنمنٹ نے امریت کے کیس سینٹر کے اندر بھی کوشش کی تھی کہ اس کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کیا جائے. تو بظاہر جو ہے قانونی طور کے اوپر
کاغذی طور پہ بالکل
ان کے نام نہیں ہے, اساتذہ جو ان کے چیریٹی ان کے نام کے اوپر,
لیکن عملی طور پہ انہیں کے کنٹرول میں ہے جماعت الدعویٰ اور لشکر طیبہ کے لوگوں کے.
ظاہر ہے کہ وہ جو ان کی چیریٹی ونگ ہے, جو اس کی قیادت ہے, اس کی لیڈرشپ ہے, وہی جماعت الدعویٰ کی لیڈرشپ.
جب یہ جماعت الدعویٰ پر بھی اگر فرض کی پابندی سختی سے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تو یہ کسی اور تنظیم کے نام سے سامنے آ جائیں گے؟
ظاہر ہے کہ طریقہ کار یہی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پراپر میکنزم نہیں ہے انفورس کرنے کا بین کا, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے مختلف تنظیمیں بالکل نئے نام سے سامنے آ جاتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ چیریٹی کا کور ہو, کسی وہ فلاحی تنظیم یا نئی سیاسی کور کے ساتھ بھی سامنے آ سکتے ہیں. تو ٹیکٹک تو موجود ہیں, اس کے لیے تو اچھی مانیٹرنگ ہونی چاہیے صوبائی سطح کے اوپر, وفاقی سطح کے اوپر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے مختلف محکموں کے درمیان, ایف آئی اے, پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی, وہ اس کو مانیٹر کریں اور امپوز کریں بین کو, تبھی یہ ممکن ہے.
اچھا عامر صاحب, آپ بین جب کوئی تنظیم ہوتی ہے جماعت الدعویٰ یا لشکر طیبہ, سپہ صحابہ یا لشکر جھنگوی یا جیش محمد, اس قسم کی جو شدت پسند تنظیمیں جو جہادی بھی سمجھی جاتی ہیں, ان کے لیڈرز اسی حالت میں گھومتے رہتے ہیں جبکہ تنظیمیں بین ہوتی ہیں, کس قانون کے تحت سے ممکن ہوتا ہے؟
لیکن تنظیمیں بین ہوئی ہیں لیکن جو رہنما ہیں ان کے اوپر کوئی ایسے سنگین نوعیت کے کیسز نہیں ہیں. جو زیادہ تر کیسز ہیں ابھی بھی وہ حافظ سعید ہو یا لدھیانوی صاحب ہو, ان کے اوپر ہیٹ سپیچ کے مقدمات ہیں. یہ ایسے مقدمات ہیں جو قابل ضمانت ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. یہ اس قسم کے مقدمات کے اندر مطلوب ہیں. براہ راست پاکستان میں یہ کسی بھی دہشت گردی کی یا قتل کی یا کوئی سنگین جو واردات ہیں اس کے اندر ان کی قیادت جو مطلوب نہیں ہے. ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی ایک تنظیم جو ہے کالعدم قرار دی جا چکی ہے تو ان کے رہنماؤں کو پابند بنایا جائے کہ وہ ان قسم کی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہوں گے, نفرت انگیز یا اشتعال انگیز تقاریر نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اس کی وائلیشن ہوتی ہو. اگین پھر مسئلہ وہی ہے
کیپیسٹی کا, اگر
آپ کے پاس کوئی پراپر میکنزم ہی نہیں ہے.
یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں یا کوئی بھی جماعت جب قانونی طور پر بین ہوتی ہے, کالعدم قرار دی جاتی ہے, جس میں مشہور مشہور جو واقعات ہیں, کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کا ہے, ایک نیشنل عوامی پارٹی کا ہے, پھر ایک پاکستان عوامی لیگ ہوا کرتی تھی, اور آج کل بھی ایک بلوچستان لیبریشن آرمی ہے, اس قسم کی تنظیمیں جو بین ہوئی ہیں ان کا تو کوئی لیڈر کہیں نظر بھی نہیں آ سکتا.
بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو زیر زمین تنظیمیں ہیں بیشتر جو ابھی جو بین کی گئی ہیں بلوچستان کے تناظر میں کہہ رہے ہیں, باقی جو مذہبی تنظیمیں ہیں جو زیادہ تر بین ہوئی ہیں وہ ابھی زیر زمین ہیں. اگر اس 72 کی لسٹ میں دیکھیے تو چند ایک نام ہیں جو ابھی سرفیس کے اوپر ہیں, ان کے بھی دیکھیے یہ جو ڈائیکوٹمی اس کے اندر ہے. مثلاً سپاہی صحابہ جو جماعت اہل سنت کے نام سے کام کر رہی ہے, وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی ایک مختلف نام کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. وہ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی وائلنس کی سرگرم میں شامل نہیں ہیں اور نہ ہی ہم لشکر جھنگوی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اسی طریقے سے جماعت الدعویٰ کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ان کا لشکر طیبہ کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے,
حالانکہ ان کی رہنما اور کارکنان ایک ہی جماعت کے ہیں.
بالکل وہ اس قسم کے معاملات ہیں. ریاست کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ بین کر رہے ہیں تو اس میں دیکھا جائے کہ اگر بیہیویئر چینج ہو رہا ہے کسی تنظیم کا تو اس کو نکالا بھی جائے. مثلاً ابھی یہاں پہ تحریک جعفریہ کو پنجاب ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کالعدم تنظیم نہیں ہے, اور یہ فیصلہ انہوں نے سنانے کے اندر 11 سال لگائے. ان کو کورٹ سے تو ریلیف مل گیا لیکن ابھی بھی حکومت کے کاغذات میں وہ ایک کالعدم تنظیم ہے. ایک کرائیٹیریا یہ ہو سکتا ہے کہ چار نکات ہو, کوئی بھی کالعدم تنظیم اگر چاہتی ہے کہ اس کو کام کرنے کی پاکستان میں اجازت ملے تو پہلا وہ حلف ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتی ہے اور قانون کو مانتی ہے, پاکستان میں یا پاکستان سے باہر وہ آئندہ کسی بھی قسم کی پرتشدد کاروائیوں میں یا نفرت انگیز تقاریر میں اس کی شرکت نہیں ہوگی. تیسرا یہ کہ وہ باقاعدہ قانون کے تحت رجسٹرڈ ہوگی, اگر وہ سیاست میں آنا چاہتی ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ہو, چیریٹی کے کام کرنا چاہتی ہے تو چیریٹی کی آرگنائزیشن کے طور کے اوپر رجسٹرڈ ہو. چوتھا یہ کہ جتنی بھی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر اس کے لوگ شامل رہے ہیں اس کو تشدد کے خاتمے کے اندر اس کی ریہیبلیٹیشن ری انٹیگریشن کے لیے حکومت کے ساتھ مل کے کوئی اس کا لائحہ عمل بنایا جائے.
یہ تھے اسلام آباد کی تحقیقی تنظیم پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر محمد عامرانہ. اور پاکستان میں جماعت الدعوہ سمیت بعض دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگائے جانے کی خبر پر بھارت کے ذرائع ابلاغ میں محتاط رد عمل سامنے آیا ہے. پابندی کی خبر سبھی اخباروں اور ٹی وی چینلوں نے نمایاں طور پر پیش کی ہے. دہلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
جماعت الدعوہ اور حقانی نیٹورک سمیت بعض دہشت گرد تنظیموں پر پاکستان میں پابندی لگائے جانے کی خبر بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے اس ملگیر الرٹ کے درمیان آئی کہ لشکر طیبہ اور بعض دیگر تنظیموں نے ممبئی اور بعض دوسرے شہروں میں حملے کے لیے فدائین دستے بھیجے ہیں. انٹیلیجنس بیورو نے خبردار کیا ہے کہ لشکر طیبہ, جیش محمد اور حزب المجاہدین کے فدائین امریکہ کے صدر براک اوباما کے دورے سے پہلے بھارت کے بعض مقامات پر حملے کی تاک میں ہیں. بھارت میں یہ خبر پچھلے چند دنوں سے گردش کر رہی تھی کہ حکومت پاکستان جماعت الدعوہ اور حقانی نیٹورک پر پابندی لگانے والی ہے. آج بیشتر اخبارات نے, اپنی ویب سائٹس اور ٹی وی چینلوں نے پابندی کی خبر کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے. ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں امریکہ کے دباؤ میں عائد کی گئی ہیں. یہاں اس بات پر ضرور اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس پابندی سے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید جیسے رہنما اب کم از کم اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکیں گے. بھارت میں اس وقت بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا جب جماعت الدعوہ کے ایک رکن اور ممبئی حملے کے ایک اہم ملزم ذکی الرحمان لکھوی کے مقدمے کی سماعت کے دوران پچھلے دنوں سرکاری وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ امریکہ اور برطانیہ حکومت پاکستان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لکھوی کو بھارت کے حوالے کر دے یا پھر ان کے ملکوں میں مقدمہ چلانے کی اجازت دے. پاکستان میں جماعت الدعوہ سمیت کئی اہم تنظیموں پر پابندی لگائے جانے پر بھارت کی حکومت کی طرف سے کوئی باضابطہ رد عمل نہیں آیا ہے, لیکن باور کیا جاتا ہے کہ سرکاری حلقوں میں پاکستان کے اس قدم کا محتاط انداز میں خیر مقدم کیا گیا ہے. ذرائع ابلاغ کے مطابق پشاور کے اسکول پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد پاکستان کے رویے میں جامع تبدیلی آئی ہے اور بھارت آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا چاہے گا کہ اس نے دہشت گرد تنظیموں پر جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ صحیح معنوں میں مؤثر ہیں یا صرف بین الاقوامی برادری کو دکھانے کی غرض سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
اور جیسا اپنے شکیل اختر کی رپورٹ میں سنا کہ بھارت میں ایک محتاط رد عمل سامنے آیا ہے, شک بھی ہے اور خوش آمدید بھی کہا گیا ہے پاکستان کے اس عمل کو, جس کے مطابق اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے اکاؤنٹس اور اس کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں. مگر بھارت کی ایک تحقیقی ادارے ونکاندنند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو اور صحافی اور تجزیہ کار سشانت سرین سے بات کی میں نے سلسلے میں, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جتنے جو بھی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کنفیوزڈ ہیں.
دیکھیے یہاں پر ایک کنفیوژن ہے کہ کیا واقعی میں ان کے اوپر بین لگایا گیا ہے یا نہیں لگایا گیا, کیونکہ طرح طرح کی آوازیں سننے میں آ رہی ہیں. ایک پاکستان کے منتری ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک فلاحی تنظیم ہے, اس کے اوپر بین لگانے کا سوال ہی نہیں ہوتا. پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے کچھ لوگ جا کر شہباز شریف سے ملے اور ان کو بھی وہاں پر اشورنسز دی گئی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پھر ایک اور بیان آیا کہ ان کے اوپر بین تو نہیں لگا لیکن ان کو واچ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے, حقانی نیٹورک کو بھی اور ان لوگوں کو بھی.
لیکن سشانت جو پاکستان کی جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہے انہوں نے تو واضح طور پہ کہا کہ اس کے اکاؤنٹس فریز یعنی منجمد کر دیے گئے.
نہیں وہ کب کیے گئے ہیں, کیونکہ ان کے اکاؤنٹس تو میرے خیال 2008 ممبئی حملوں کے بعد جب یو این کا ریزولوشن آیا تھا تو اس سمے بھی کر دیے گئے تھے اکاؤنٹس فریز. تو یہ اتنے سالوں سے کیسے کام کر رہے ہیں یا ابھی نئے طریقے سے دوبارہ سے کیا گیا ہے, تو اس پہ بھی کلیئرٹی تو نہیں ہے کہ بین اکاؤنٹس فریز کرنے کا پھر کیا مطلب ہے. کیا یہ اینٹی منی لانڈرنگ لا جو آنے والا ہے یا آ چکا ہے اس کے تحت کیے گئے ہیں, اور منی لانڈرنگ اگر ہو رہی تھی تو وہ کیا ٹیررزم میں استعمال ہو رہی تھی, کس زمرے میں ان کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں, اور اگر اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں تو پھر تنظیم کو بین کیوں نہیں کیا گیا. لیکن بین کیا بھی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بین کرنے سے پہلے ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے, اکاؤنٹ سارے کے سارے خالی ہو جاتے ہیں, نئی تنظیمی ڈھانچہ پہلے سے تیار ہوتا ہے جس کے تحت ایوری تھنگ شفٹ ٹو وہ جو نیا تنظیمی ڈھانچہ ہے. یہ ہم نے 2002 میں بھی دیکھا, 2008 کے بعد بھی دیکھا, خاص طور پر لشکر طیبہ عرف جماعت الدعویٰ کے کانٹیکسٹ میں اور بھی باقی تنظیموں کے کانٹیکسٹ میں بھی یہی چیز نظر میں آئی ہے. تو بین کرنا صرف میرے حساب سے کافی نہیں ہوگا, آلدو میں اس کو بھی ویلکم کروں گا کہ اگر اس طرح کا قدم اٹھایا گیا, لیکن سکیپٹیسزم کا ایلیمنٹ ضرور رہے گا.
سشانت, پاکستان نے پشاور میں جو اسکول پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد کافی اعلان کیا کہ اب ہمارے یہاں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق ختم ہو گئی ہے, کیا بھارت میں اس اعلان کو ٹھوس تبدیلی سمجھا جا رہا ہے؟
نہیں دیکھیے, کیونکہ جب تک ہم زمین پر کچھ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ اس طرح کے اعلانات تو بہت ہو چکے ہیں پچھلے 13-14 سال میں, لیکن ان اعلانات کو صرف اعلانات تک ہی محدود رکھا جاتا ہے, ایک آئی واش سا ایکشن ہوتا ہے, لیکن زمینی جو حقائق ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. ہم لوگ کیونکہ اتنے باری یہی تماشا دیکھ چکے ہیں, اس پہ ہمارا کوئی زیادہ فیتھ یا ٹرسٹ ان چیزوں پہ ہے نہیں. جب تک ہم اس کو زمینی سطر پر نہ دیکھیں کہ صرف بین ہی نہیں ہوا, اکاؤنٹس ہی نہیں سیز ہوئے, ان کا جو سارا کا سارا انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسرپٹ اور ڈیگریڈ اور ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے, جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کے خلاف کیسز انسٹیٹیوٹڈ ہیں, اور وہ کیسز بھی اس طرح کے نہیں جس طرح کے ممبئی ٹرائلز چل رہے ہیں, کیونکہ اب اگر آپ کے پاس ملٹری کورٹس ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں تو پھر ان کو انہی عدالتوں میں اگر ٹرائی کیا جاتا ہے تو وہ ایک بہت میجر سگنل ہوگا کہ پاکستان سچی میں سنسیئر اور سیریس ہے ان آرگنائزیشن کے خلاف موو کرنے میں. سب کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہی پرانا کھیل دوبارہ سے چل رہا ہے.
لیکن سشانت, یہ تو بھارت میں تاثر ہے کہ پاکستان ٹھوس اور زمینی حقائق کی سطح پہ کچھ نہیں کر رہا, لیکن یہ مغرب میں خاص طور امریکہ کے یا یورپین ممالک کے جو رہنما ہیں وہ تو پاکستان کے اقدامات سے کافی مطمئن نظر آتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا وہ مطمئن واقعی ہوتے ہیں یا کچھ اور بات؟
کچھ تو میرے خیال سفارتی مجبوری ہوتی ہے, دکھانا پڑتا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں نہیں بول سکتے سفارتی سطر پر, جس طرح کی ہم لوگ آپس میں بات چیت میں یا صحافت میں بول دیتے ہیں وہ سفارت میں نہیں بولی جا سکتی. دوسرا, اگر ہم جان کیری کے جو بیانات تھے پاکستان میں جب ان کا دورہ تھا, پریس کانفرنس کو دیکھیں اور ان کے بیان سنیں, ایک سکیپٹیسزم کا انصر اس میں بھی نظر تو ضرور آتا ہے. امریکہ کی جو وہی پرانی رٹ ہے کہ پاکستان نیڈس ٹو ڈو مور, اگر پاکستان کی طرف سے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کی سراہنا کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ سکیپٹک ہوتے ہیں اس لیے وہ یہ انسسٹ کرتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں پر جائے گی بات, اور اکثر وہ بات کہیں پہ جاتی نہیں ہے, تو وہی راگ دوبارہ سے ان کو الاپنا پڑتا ہے کہ پاکستان نیڈس ٹو ڈو مور. ڈو مور کا راگ بار بار ہوتا ہے, تو ابھی آئی ایم ناٹ انٹائرلی کنوینسڈ کہ امریکہ بھی مطمئن ہے کہ نہیں ہے.
جو اس وقت پاکستان کی وزارت خارجہ نے جو اعلان کیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس فریز ہیں یا فریز کر لیے گئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر بارک اوباما دہلی کا دورہ کرنے والے ہیں بھارت کے یوم جمہوریت کے موقع پہ, اس اعلان کا اس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟
شاید بنتا ہے, کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہم نے اکثر دیکھی ہیں کہ جب بھی امریکہ کا کوئی دورہ پاکستان میں ہوتا تھا یا پاکستان کا دورہ امریکہ میں ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی القاعدہ کا آدمی پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا, اور اب کیونکہ باراک اوباما بھارت آ رہے ہیں تو شاید وہ جو پریشر ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس طرح کی چیز کہی گئی ہے. لیکن یہ اس طرح کی جو چلاکیاں ہوتی ہیں یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں, اور اس طرح کی چلاکیاں کر کے پاکستان کو ملا کیا, کیونکہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی پھیلی ہے پریسائزلی اس طرح کی چلاکیوں کے کر کے پھیلی ہے, کیونکہ پاکستان کے بعد بہت سارے موقع ایسے آئے تھے جہاں پر وہ ان ساری جہادی آرگنائزیشنز کو ختم کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ ان کا استعمال کیا جائے اپنے فورن پالیسی ایجنڈا کے لیے. وہ آج اتنے بڑے ان کے لیے سردرد بن گئے ہیں کہ اب یا تو سر کٹوائیں یا پتہ نہیں اس کا علاج کہاں سے ڈھونڈے. میرے خیال یہ اب ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے بنتے جا رہا ہے, اور یہی چیز جماعت الدعویٰ کے ساتھ بھی ہے. اگر پاکستان ان کو بین کرے گا تو وہ اپنے انٹرسٹ میں ان کو بین کرے گا, کسی اور کے انٹرسٹ میں نہیں کرے گا. لیکن کیا پاکستان اب اپنا انٹرسٹ ان کو پالنے میں دیکھتا ہے یا ان کو ختم کرنے میں دیکھتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا ابھی تک ہمارے پاس جواب نہیں.
یہ تھے دلی کے ایک تحقیقی ادارے ویو کرندہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو صحافی اور تجزیہ کار سشانت سرین جو بات کر رہے تھے کہ بھارت میں جماعت الدعویٰ کے اساسے منجمد کرنے کی خبر پر کیا رد عمل ہے. مگر جماعت الدعویٰ پاکستان کے ترجمان محمد یحییٰ مجاہد نے ترجمان دفتر خواجہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی دباؤ پر بھارت کو خوش کرنے کے لیے جماعت الدعویٰ کے خلاف ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں. اپنے بیان میں ترجمان جماعت الدعویٰ نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اقوام متحدہ کی پابندیوں کے معاملات زیر بحث ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ اور سپریم کورٹ کی طرف سے واضح طور پر فیصلہ دیے جا چکے ہیں کہ جماعت الدعویٰ پر پاکستان میں کوئی پابندی نہیں اور اسے ملک میں رفاہی اور فلاحی سرگرمیاں جاری رکھنے کی مکمل آزادی ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروسز سن رہے ہیں اور پروگرام ابھی جاری ہے.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اب پاکستانی کرکٹ بورڈ بھی میدان میں کود پڑا ہے. اس مقصد کے لیے بورڈ نے قومی احتساب بیورو کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے ٹیم کی ورلڈ کپ 2015 کے لیے روانگی سے قبل نیب کے ساتھ ایک یادداشت پر دستخط کیے اور یقین دہانی کرائی کہ کرکٹ بورڈ کے تعاون سے ملک میں بدعنوانی کو ختم کرنے کی مہم کو تیز کیا جا سکتا ہے. نیب کے چیئرمین قمر زمان نے پاکستانی کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے کو سراہا ہے. پاکستانی ٹینس سٹار اسام الحق قریشی نے آسٹریلین اوپن ڈبلز مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں سربیا کے نیناڈ زیمونچ کے ہمراہ روس کے تیموریز گاباشیلوی اور قزاقستان کے میخائل کوکوشین کو شکست دے کر دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے, جہاں ان کا مقابلہ اسپین کے کارینو بسٹا اور گاسیا لوپیز سے ہوگا. دوسری جانب بھارتی ٹینس پلیئر سانیا مرزا بھی آسٹریلین اوپن میں خواتین کے ڈبلز مقابلوں میں چینی ساتھی تانیہ کی ہائش سوائی کے ہمراہ ابتدائی میچ جیت کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. مردوں میں ٹاپ سیڈ سربیا کے نوویک جوکوویچ اور دفاعی چیمپئن سٹین واورنکا اور جاپان کے کئی نشیکورے نے بھی تیسرے راؤنڈ میں رسائی حاصل کر لی ہے. ایشین فٹ بال کپ کے میلبرن میں ہونے والے پہلے کوارٹر فائنل مقابلے میں جنوبی کوریا نے ازبکستان کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. برسبن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا نے چین کو 2 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے. ایشین فٹ بال کپ کا تیسرا اور چوتھا کوارٹر فائنل کل ہوگا. فٹ بال کلبس کی آمدنی کے لحاظ سے سالانہ رینکنگ میں یورپین چیمپئنز ریال میڈرڈ اس سال بھی 10ویں مرتبہ دنیا کے امیر ترین فٹ بال کلبس کی لسٹ میں سر فہرست ہے, جبکہ مینچسٹر یونائیٹڈ دوسرے, بائرن میونخ تیسرے اور بارسلونا چوتھے نمبر پر ہے. انگلش کلبس میں مینچسٹر سٹی چھٹے, چیلسی ساتویں, آرسنل آٹھویں اور لیورپول نویں نمبر پر ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز. آج سیربین کا بڑا موضوع تھا وزارت خارجہ کا اعلان کہ جماعت الدعویٰ نامی تنظیم کے اکاؤنٹس منجمد کر لیے گئے ہیں. تاہم ایک محقق نے کہا کہ یہ اعلان تو 2008 میں بھی ہو چکا ہے. مگر اسی دوران سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے ان تمام تنظیموں کے ناموں کی فہرست طلب کی ہے جنہیں کل عدم قرار دیا گیا ہے. تفصیل خبروں کے خلاصے کے بعد, اور یہ خلاصہ پیش کر رہے ہیں احمد رضا.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ جماعت الدعویٰ اور ان جیسی دوسری تنظیموں اور ان کے رہنماؤں کے بینک کھاتے منجمد کر چکا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوج کو دہشت گردی کے مقدموں کی سماعت کا اختیار دینے والی 21ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ سے پاکستانی فضائیہ کے اہلکار سمیت اغوا ہونے والے مزید 4 افراد رہا کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان نے مزید 38 بھارتی ماہی گیروں کو گرفتار کیا ہے۔ یورپ کے مرکزی بینک نے تصدیق کی ہے کہ وہ ایک نئی پالیسی لا رہا ہے جس کے تحت طلب میں اضافے کے لیے کرنسی نوٹ چھاپے جائیں گے۔ مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک کے بیٹوں کی رہائی کا حکم دیا ہے، اور بھارت میں ایک عدالت نے بھارت کے متنازع قانون افسپا کے خلاف جیل میں 14 برس تک بھوک ہڑتال کرنے والی خاتون کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے کہا کہ کالادن تنظیموں کی فہرست سرکاری ویب سائٹ پر جاری کریں تاکہ لوگوں کو کالادن تنظیموں کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے۔ عدالت نے یہ ریمارکس قانون کی کتابوں کو غلطیوں سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران دیے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
جسٹس جواد خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس درخواست کی سماعت کے دوران حکومت کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ کل عدم تنظیموں کی اس فہرست کا تبادلہ دوست ممالک سے بھی کریں تاکہ اگر ان ممالک میں ان کل عدم تنظیموں کے دفاتر ہوں تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکے۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ملک میں قرار دی گئی شدت پسند تنظیموں اور ان کی تعداد کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اس بات سے بھی لا علم ہیں کہ وہ جن تنظیموں کو چندہ دے رہے ہیں آیا وہ قانون کے مطابق کام کر رہی ہیں یا حکومت نے انہیں کل عدم قرار دیا ہے۔ جسٹس جواد خواجہ کا کہنا تھا کہ حکومت شدت پسندی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ایسی تنظیموں کے بارے میں علم ہو جنہیں کل عدم قرار دیا گیا ہے۔ بینچ میں شامل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مستقبل قریب میں بہت سے لوگوں کو محض اس بات پر سزا ہو جائے گی کہ وہ انجانے میں کل عدم تنظیموں کو مذہبی فریضہ سمجھ کر مالی امداد دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب قانون کی کتابوں میں ہی اتنی غلطیاں ہوں گی تو پھر لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ شدت پسندی میں ملوث ہونے پر انہیں کیا سزا مل سکتی ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ وہ آج ہی حکومت سے ہدایات لے کر آئیں کہ وہ کتنے عرصے میں کل عدم تنظیموں کی فہرست کو وزارت داخلہ، دہشت گردی سے نمٹنے والے قومی ادارے یعنی نیکٹا اور متعلقہ اداروں کی ویب سائٹ پر لگا دیں گے۔ تاہم اٹارنی جنرل نے اس ضمن میں عدالت سے 1 ہفتے کی مہلت بھی طلب کر لی۔ واضح رہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2001 سے لے کر سن 2013 تک 60 شدت پسند تنظیموں کو کل عدم قرار دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اس وقت ملک میں شدت پسند تنظیموں کی تعداد 72 ہے، لیکن کچھ روز کے بعد ہی وزیر داخلہ نے کہا کہ اس وقت صوبہ پنجاب میں 95 کے قریب کل عدم تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تاہم انہوں نے ان تنظیموں کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ نے کل عدم تنظیموں کی فہرست طلب کی، اور اس سے قبل ہم سیربین کے آغاز میں جماعت و دعویٰ کے اساسے منجمد کرنے کی خبر پر تفصیلی بحث کر چکے ہیں، جس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر محمد عامر رانا نے اور بھارت کے ایک تحقیقی ادارے کے سینئر فیلو سشانت سرین سے بھی ہم نے بات کی، اور دونوں نے یہ کہا کہ اس پاکستان کے ریاستی ادارے کمزور ہیں، اور دوسری طرف سشانت سرین نے یہ کہا کہ پاکستان سے جو بھی پیغامات آ رہے ہیں وہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ اسی کے بعد ہم نے دیکھا، اس بات کی منطقی بات لگتی ہے کہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے آج کے اعلان کو بھارت میں تو ایک کنفیوژن سمجھا جا رہا ہے، مگر کیا یہ مغربی ممالک میں اس طرح ہی دیکھا جائے گا جس طرح بھارت میں دیکھا جا رہا ہے؟ تو ہم نے اس سلسلے میں امریکہ میں مقیم عالمی دہشت گردی پر کتابوں کے مصنف عارف جمال سے یہی سوال کیا۔
جی، امریکہ میں اس کو ابھی تک شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے اور کئی دفعہ ہو چکی ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں اور بڑی کلوزلی واچ کر رہے ہیں کہ یہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک تو یہاں کے ایکسپرٹس کا تعلق ہے، ان میں سے کوئی بھی مجھے اس پر یقین کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک دکھاوے کی بات ہے، اصل میں کچھ نہیں ہو رہا۔ اور جہاں تک تو پالیسی میکرز کا تعلق ہے، حکومتی لوگوں کا، وہ اس کو بہت کلوزلی واچ کر رہے ہیں، ان کا بھی ٹرسٹ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو ایک فضا تو بن رہی ہے، چلو یہ ایک قدم شاید آگے ہو۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے بھی میئرز ہیں، جتنے بھی ہاف حاضر ہیں، ان کو سپورٹ کر کے پاکستان کو پش کرنا چاہیے کہ وہ صحیح اقدامات کریں۔
تو عارف، وہ چاہتے کہ کیا کیا جائے پاکستان کی طرف سے جس سے وہ کافی زیادہ اطمینان ہو؟
پاکستان کو سب سے پہلے تو اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی کہ وہ جہاد کو اور ملیٹنسی کو دوسرے ملکوں میں اپنی پالیسیز نافذ کرنے کے لیے استعمال کرنا بند کرے.
لیکن پاکستان تو تردید کرتا ہے کہ وہ اب وہ نہیں کر رہا.
دیکھیں جتنی بھی تنظیمیں ہیں خاص طور پر کشمیر اور افغانستان والی وہ تو کھلے عام پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. کشمیر کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم حزب المجاہدین اور ان کے جو یوسف شاہ المعروف سید صلاح الدین ہیں وہ راولپنڈی میں رہتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں اور دھوم دھڑکے سے بیانات دیتے ہیں, کام کرتے ہیں اور جماعت اسلامی کے دفتر سے آپریٹ کرتے ہیں. ان کے اپنے کئی راولپنڈی میں, لاہور میں, کراچی میں, کشمیر میں آفیسز ہیں اور وہ ایک انڈین نیشنل ہیں. ان کی جو پوری شورا ہے ان میں اکثریت انڈین نیشنلز ہیں جو کہ پاکستان میں بیٹھ کے کھل کے کشمیر میں دہشت گردی کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو جب تک یہ چیزیں نہیں رکیں گی پریکٹیکلی کاسمیٹک میئر سے دنیا نہیں اپ مانے گی. پہلے 2002 میں جب مشرف نے اعلان کیا تھا تو اس وقت تو مان لیا تھا دنیا نے, اب وہ ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. اور جب یہ پاکستان صحیح اقدامات کرے گا بھی تو دنیا تھوڑا سا ٹائم لے کے اس کو مانے گی.
تو آپ کے خیال میں یہ جو اقدامات ہیں یہ کاسمیٹک میشرز ہیں, یعنی صرف بظاہر نظر آنے والے ہیں اور حقیقت میں ان کا اثر نہیں ہوگا؟
اب تک جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ تو کاسمیٹک ہی نظر آ رہا ہے.
یعنی پشاور اسکول کے حملے کے بعد جو تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ اس تبدیلی کو بھی کاسمیٹک میشرز میں شامل کریں گے؟
جی, پشاور کوئی بھی کانکریٹ قدم نہیں لیا جا چکا. جہاں تک فنڈز بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کا تعلق ہے یہ تو کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. 2002 میں ان کے اکاؤنٹ فریز کیے تھے دہشت گردوں کے اور جب ان کے دفتر سیل کیے گئے تھے تو میں جماعت الدعوی کے ایک دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کسی کو انٹرویو کرنے, تو اس وقت ان کو ایک فون آیا کہ جی ہم آپ کے دفتر کو بند کرنے آ رہے ہیں تو آپ نے جو چیزیں نکالنی ہیں وہ نکال لیں. اس طرح اگر یہ کریں گے تو اس طرح تو دنیا نہیں مانے گی. اور اب یہ کس طرح اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں, کیا اس میں کوئی پیسے تھے, کون سے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے ہیں؟ جماعت الدعوی تو $1 بلین پروجیکٹ بن چکا ہے اور اس کے جو جتنے سارے اثاثے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہے ان کے اپنے نام نہیں ہیں بلکہ مختلف فوجیوں کے نام پر رکھے گئے ہیں اور حکومت کے پاس ان کے اکثر کاغذات ہیں. سمجھ نہیں آتے کہ کیا بین انہوں نے کیا ہے.
امریکہ کا پاکستان میں دہشت گردی کی تنظیموں پر پابندی یا ان کے اثاثے منجمد کرنے پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے, اس پر بات کر رہے تھے امریکہ میں مقیم دہشت گردی پر کئی کتابوں کے مصنف عارف جمال. اور دہشت گردی ظاہر ہے اب صرف پاکستان یا اس خطے کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ مشرق وسطی تک بلکہ دنیا بھر میں پھیل چکا ہوا ہے. یہاں لندن میں 21 ممالک کے اعلی عہدیدار اور شام اور عراق میں دولت اسلامی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے مذاکرات کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اجلاس میں شریک ممالک کی مشاورت سے دولت اسلامی کے خلاف آئندہ کا لاہ عمل تشکیل دیے جانے پر غور کیا جائے گا. کانفرنس کی میزبانی امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے برطانوی ہم منصب فلپ ہیمنڈ مشترکہ طور پر کر رہے ہیں, جبکہ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی بھی اس میں شریک ہوں گے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں معصوم ملک, جو شروع ہو رہا ہے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی آواز سے.
یہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری ہیں, کہہ رہے ہیں کہ دولت اسلامیہ کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کو اگرچہ کہ کچھ کامیابی ملی ہے لیکن ابھی مزید کوششوں کی ضرورت ہے. جان کیری کا کہنا ہے کہ شدت پسند ہم میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کارروائیوں کا الٹا اثر ہو رہا ہے, اور یہ کہ وہ دولت اسلامیہ کو شکست دینے کے لیے زیادہ پرعزم ہیں.
ستمبر سے شروع کی گئی اپنی کارروائیوں میں ابھی جنوری تک ہم اس قابل ہوئے کہ عراق میں دولت اسلامیہ کی پیش قدمی روکیں اور اس کے وسائل کو محدود کریں. ہم غیر ملکی جنگجوؤں کو ایک نہج تک لائے جس کے نتیجے میں شدت پسندوں کو اپنی کارروائیوں میں تبدیلی لانی پڑی. ہمیں ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہے اور سب کے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ سب کی بہترین تجاویز حاصل کی جائیں, یہ جانا جائے کہ کہاں کمزوریاں ہیں, وہ سب کیا سوچتے ہیں کہ بہتر نتائج کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ ان سب کو یکجا کر کے آئندہ کی حکمت عملی تشکیل دی جائے.
ادھر برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمن نے بھی ایسے ہی عزم کا اظہار کرتے ہوئے دولت اسلامیہ کے خلاف مزید کوششوں پر زور دیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگار جیمز روبنز کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس میں شامل وزراء دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کرنے کے طویل مدتی لائحہ عمل کے بارے میں مشاورت کریں گے۔ وزرائے خارجہ کی اس کانفرنس کی میزبانی امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے برطانوی ہم منصب فلپ ہیمنڈ مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ادھر عراق اور افغانستان میں خدمات انجام دینے والے سابق برطانوی سفیر سر ولیم پیٹے نے علاقے میں مغرب کی فوجی مداخلت کے نتائج سے خبردار کیا ہے۔
I think in many ways the global jihad and the global terrorist movement would like to...
میرے خیال میں بہت سے حوالوں سے عالمی جہاد اور عالمی دہشت گرد تحریک تو یہ چاہے گی کہ مغربی فوج ان کی سرزمین پر قدم رکھے تاکہ ان کے دعووں کو تقویت ملے، کیونکہ اگر انہیں عراقیوں، شامیوں اور خود کردوں کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے تو یہ ان کی بیان کردہ کہانیوں کو کمزور ثابت کرتا ہے۔
اس کانفرنس میں دولت اسلامیہ کی ریکروٹمنٹ اور فنڈنگ کو روکنے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، اور دولت اسلامیہ کے خلاف برسر پیکار جنگجوؤں کو مزید فوجی امداد دینے اور شہریوں کے لیے امداد پر بھی غور کیا جائے گا۔ گزشتہ روز امریکی صدر باراک اوباما نے کانگریس کے سالانہ جوائنٹ سیشن سے خطاب کے دوران کہا کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو شکست دینے میں وقت لگے گا، لیکن ان کا ملک جس وسیع تر اتحاد کی قیادت کر رہا ہے وہ اس شدت پسند گروپ کو کمزور کر کے بالآخر شکست دے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر جگہ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو پرتشدد انتہا پسندی کے نظریے کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔
But we will succeed.
اس کوشش میں وقت لگے گا اور اس پر توجہ مرکوز رکھنا ہوگی، لیکن ہم کامیاب ہوں گے۔ اور آج میں کانگریس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ دنیا کو دولت اسلامیہ کے خلاف طاقت کے استعمال کی منظوری دینے کی قرارداد منظور کر کے دکھا دے کہ ہم اس مشن میں ساتھ کھڑے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق فرانس میں شدت پسندوں کے حالیہ حملوں کے بعد حکومتوں پر نتیجہ خیز اقدامات کیے جانے کے بارے میں سیاسی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ دولت اسلامیہ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہونے والے ان مذاکرات میں امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ آسٹریلیا، بیلجیم، مصر، فرانس، جرمنی، اٹلی، قطر، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات سمیت 21 ممالک شرکت کر رہے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک۔ اور تو بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھارت کرکٹ کنٹرول بورڈ کے سربراہ این شری نواسن کے داماد گرو ناتھ میپن اور راجستھان رائلز کے مالک راج کندرا نے انڈین پریمیئر لیگ کے چھٹے سیزن کے دوران سٹے بازی میں حصہ لیا تھا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ شری نواسن پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن چنائی سپر کنگ سے وابستگی کی وجہ سے وہ بی سی سی آئی کے صدر کے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ دلی سے سہیل حلی۔
انڈین پریمیئر لیگ میں بدعنوانی اور اسپاٹ فکسنگ کے الزامات 2013 میں سامنے آئے تھے، اور قومی ٹیم کے سابق فاسٹ بولر سری سنت اور میپن سمیت کئی کھلاڑیوں، اہلکاروں اور سٹے بازوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گرو ناتھ میپن بی سی سی آئی کے صدر اور انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین این شری نواسن کے داماد ہیں، اور اس لیے ان کی کارروائیوں کی وجہ سے مسٹر شری نواسن بھی شک کے دائرے میں تھے، لیکن عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف بدعنوانی یا اپنے داماد کی سرگرمیوں کی پردہ پوشی کا جرم ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن چونکہ ان کی کمپنی انڈیا سیمنٹس چنئی سپر کنگز کی مالک بھی ہے، لہذا وہ یا تو بی سی سی آئی سے وابستہ رہیں یا چنئی سپر کنگز سے۔ اس کیس میں عرضی گزار آدتیہ ورما۔
آج ہمارے دیش کے سروچ نیالے نے جو آدیش پارت کیا ہے، اس آدیش میں اسپشٹ کہا گیا ہے کہ مسٹر این سری نواسن، ان کا نام لے کے کورٹ نے کہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو آفیشیل کہیں نہ کہیں سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں بی سی سی آئی میں ہیں، وہ اس چناؤ میں بھاگ نہیں لے سکتے۔
سپریم کورٹ نے اپنے 130 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ گرو ناتھ میپن اور راج کندرا دونوں ہی آئی پی ایل کے چھٹے ایڈیشن میں سٹے بازی میں ملوث تھے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ اب راجستھان رائلز اور چنئی سپر کنگز کے خلاف کیا کارروائی کی جانی چاہیے۔ موجودہ ضابطوں کے تحت دونوں ٹیموں کی فرنچائز منسوخ بھی کی جا سکتی ہے۔
ان لوگوں نے ایک کمیٹی 3 آدمی کی بنائی ہے جو سپریم کورٹ کے نے اسپشٹ کہا ہے کہ 3 مہینہ کے اندر میں حال فی الحال میں جو ہوا ہے امینڈمنٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ سے اس کی جانچ کریں گے، اور بی بی مشرا کو پوری پاور دی گئی ہے، بی بی مشرا جو دوسی ہیں ان کے اوپر جو بھی کیس درج ہوگا۔ اور
یہ رپورٹ ریٹائرڈ جسٹس مدگل کی سربراہی میں تیار کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بی سی سی آئی جیسے اداروں کی قانونی جواب دہی بڑھ جائے گی۔
ہماری کمیٹی کی رپورٹ کو سپریم کورٹ نے کنسیڈر کیا ہے اور اس میں اپنا ان پٹ کر کے
कोर्ट दोनों साइड्स को सुन के उन्होंने फैसला दिया है। तो ये फैसला बहुत अहम इसलिए है कि ये पब्लिक बॉडीज को अकाउंटेबल करता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर पहलू में जीवन के आता है। तो ये दिया स्पोर्ट्स बॉडीज के बारे में, लेकिन इवेंचुअली इसका इफेक्ट हर पब्लिक बॉडी पे होगा।
साबिक खिलाड़ी और बीजेपी के रहनुमा कीर्ति आजाद ने कहा कि वो अदालत के फैसले से बहुत खुश हैं।
जब से आईपीएल शुरू हुआ बाहर लेकर गए अरबों रुपए के इन्होंने हेरा फेरी की, लेकिन ये देश को चलाने वाले लोग कुछ न बोले, तो बड़ी खुशी है, बहुत खुशी। मेरे ख्याल से प्रत्येक खिलाड़ी, सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं, मेरे ख्याल से हर एक जो खिलाड़ी है वो किसी भी खेल का हो, सब प्रसन्न होगा। इनको ऐसे ही डंडे पड़ने चाहिए। बहुत खुशी है, सुप्रीम कोर्ट भगवान बन करके आई है हम खिलाड़ियों और खेल के लिए।
अगरचे ये कयास आराइयां भी जारी थी कि कुछ खिलाड़ियों के नाम भी सामने आ सकते हैं, लेकिन अदालत के फैसले में किसी खिलाड़ी का नाम शामिल नहीं है। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पहले पंजाब होता था उसके एक महाराजा थे रंजीत सिंह, उनकी पोती की जिंदगी की कहानी पर एक किताब लिखी गई है, इसका जिक्र अभी आने को है। लेकिन पहले चलते पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अफगानिस्तान से मुतसल जिला किला सैफुल्ला से चंद अफराद को अगवा किया गया था, जिन अगवाकारों ने उनमें से मजीद चार अफराद को रिहा कर दिया है। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद कासिम।
इन अफराद को जोब और क्वेटा के दरमियान सफर के दौरान अगवा किया गया था। जोब में इंतजामिया के एहलकार ने इनमें से चार अफराद की रिहाई की तस्दीक की। एहलकार का कहना था कि इन चारों अफराद को वजीरिस्तान से मुत्तसिल खैबर पश्तूनख्वा के इलाके जरमिलन में छोड़ा गया था। ताम यह मालूम नहीं हो सका कि इन अफराद को तावान लेकर छोड़ा गया या बगैर तावान की इनकी रिहाई अमल में आई। इन चारों अफराद का ताल्लुक जोब और क्वेटा से बताया जाता है। 4 जनवरी को नामालूम मुसल्ला अफराद ने जोब जाने वाली एक मुसाफिर बस और इस्लामाबाद से क्वेटा आने वाली कार से मजमूई तौर पर 10 अफराद को अगवा किया था। इनमें पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मुलाजिम भी शामिल था, जिसे अगवा के चंद रोज बाद मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके अलग किया था और उसकी लाश किला सैफुल्ला में फेंक दी थी। 2 मगवियों को पहले ही छोड़ दिया गया था, जबकि 3 मगवी अभी तक अगवाकारों की तावील में हैं। रमा साल के दौरान ये बलूचिस्तान से अगवा का सबसे बड़ा वाकया था, जबकि क्वेटा शहर से हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर, चागी से ताल्लुक रखने वाले सिख ताजिर और केज से अगवा होने वाले एक और डॉक्टर की ताहाल बाजे अभी भी अमल में नहीं आई। दूसरी जानब कलदम अस्क्रियत पसंद तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जमान के मुताबिक जिला वारान के इलाके मशके में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में उनका एक साथी कमांडर रहमत बलोच हलाक हुआ है। नामालूम मुकाम से जारी होने वाले एक बयान में बीएलएफ के तर्जमान ने सिक्योरिटी फोर्सेज को जानी और माली नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया है, लेकिन सरकारी सतह पर सिक्योरिटी फोर्सेज के किसी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। जबकि कलदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी ने डेरा बुकटी में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले और उन्हें नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन सरकारी सतह पर इस हमले की भी तस्दीक नहीं हुई। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
और पाकिस्तान के पंजाब में पेट्रोल और तवानाई के बिगड़ते हुए बहरान ने सनती शोबे को खासा नुकसान पहुंचाया और मुल्क की मईशत पहले ही बुरी तरह से मुतासर है। इस सूरत हाल में भी नौजवान सरमायाकारों की एक नस्ल तेजी से उभर रही है, जिन्होंने बड़े वसाइल की जगह इंटरनेट और पाकिस्तान में मुकामी हुनर का सहारा लेकर स्टार्टअप बिजनेस शुरू किए हैं। इनमें से बेशतर खवातीन भी हैं, जो समाजी और मुआशी रुकावटों का सामना करते हुए मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कैसे और किन चैलेंजेस के साथ, सुनिए सबा इत्तेजाज की रिपोर्ट में।
पुश्तों से चमड़े और सिलाई का ये नफीस हुनर बाप से बेटे में चला आ रहा है। ये कारीगर रवायती अंदाज में हाथ से जूते बनाते हैं, लेकिन सालों से बारीक सिलाई करती जईफ आंखों को जदीद मशीनी दौर में अपने हुनर की कीमत गिरती नजर आ रही है। लेकिन अब इस इलाके की एक लड़की मुस्तकबिल की उम्मीद लिए इनकी पुरानी वर्कशॉप में आती जाती है। खुद एक मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाली सिद्रा ने कदामत पसंद खानदानी रवायतों से लड़ते हुए अपने लिए और इन कारीगरों के लिए एक रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए इन हैंडमेड जूतों को बेचने का कारोबार शुरू किया और इन कारीगरों के लिए एक ऐसी खिड़की खोल दी जिससे तमाम दुनिया को उनके हुनर तक रसाई मिले।
अच्छा, सोशल मीडिया ने फॉर मी बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर उसको भी बहुत ज्यादा हेल्प किया और हमारे बिजनेस को भी बहुत ज्यादा हेल्प किया। आप खुद इमेजिन करें कि लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और आपको आप सोच रहे हो कि आपने एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है और ऐसी जगह पे चीजें बेचनी है जहां आप कभी गए नहीं।
पंजाब के एक दूर दराज गाँव के ये कारीगर शायद दुनिया के बारे में कम जानते हों, لیکن دنیا اب ان کو اور ان کے کام کو اچھی طرح سے جان گئی ہے. ہاتھ کی صلاحیت کا یہ شاہکار کبھی اسی علاقے تک محدود تھا، لیکن اب دنیا کے کسی بھی جدید شہر میں صرف ایک کلک دور ہے. مارخور اب ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے. سدرا اور ان کی طرح کی کئی خواتین ایک ابھرتے ٹیکنالوجی انقلاب کی علامت ہیں. ان کی انٹرنیٹ اسٹارٹ اپ کمپنیز ان کے علاقے کے کاریگروں کے معاشی حالات بھی بہتر کر رہی ہیں. پنجاب حکومت اس میں ان کی مدد کر رہی ہے. پنجاب آئی ٹی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر عمر سیف نے ہمیں بتایا،
اور پھر یو نو اف یو گیٹ سلیکٹڈ تو آپ کو ایک فری آفس اسپیس مل جاتی ہے، فلی فرنش، یو گیٹ لیپ ٹاپس ٹو ڈو یور ورک، آپ کو سٹائپنڈ مل جاتا ہے، آپ کو انٹرنیٹ، الیکٹریسٹی، آل آف دیٹ از گیون.
گزشتہ سالوں میں انٹرنیٹ پر مذہبی جذبات مجروح کرنے والے مواد کے حوالے سے مختلف مذہبی گروہوں کے مسلسل دباؤ نے حکومت کو یوٹیوب اور دیگر ویب سائٹس پر بندش لگانے پر مجبور کیا. انٹرنیٹ سینسرشپ پر اب تک کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کی صدر جہان آرا کا کہنا تھا،
کچھ کمپنیز ہماری عورتوں نے کھولی تھی، ینگ عورتیں تھیں، انہوں نے کھولی تھی جو یوٹیوب کے اوپر تھیں یا فیس بک کے اوپر تھیں، اور وہ جب بین ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ بزنس پوری بند ہو جاتی ہے.
انٹرنیٹ کی یہ مارکیٹ پاکستان کا باقی دنیا کے ساتھ بزنس کرنے کا رخ انقلابی طور پر بدل سکتی ہے. ملک کے بگڑتے حالات میں عام لوگوں کے لیے معاشی بہتری کی یہ امید کیسے پھیل سکتی ہے، حکومت کو ایک متواتر انٹرنیٹ پالیسی کے ذریعے شاید واضح کرنے کی ضرورت ہے. صبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، لاہور.
اور اس کے بعد ایک ذکر کتاب کا. اس ماہ شائع ہونے والی ایک نئی کتاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایک پوتی کی زندگی کی کہانی بیان کی گئی ہے. مہاراجہ رنجیت سنگھ پاکستان اور بھارت کے مشترکہ پنجاب کے 19ویں صدی کے ایک مہاراجہ رہے ہیں. اس کہانی جو بیان کی گئی ہے، جو اپنے زمانے کی ایک انقلابی شخصیت تھیں، یعنی خاتون شہزادی صوفیہ کے والد مہاراجہ دلیپ سنگھ، یعنی جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے تھے، یہ صرف 11 برس کی عمر میں انگریزوں نے ان کو اقتدار سے ہٹایا اور پھر ان کو انگلستان لے آئے. یہ پھر عیسائی ہو گئے تھے اور انگلستان میں ہی رہے، اور شہزادی بھی وہیں پیدا ہوئی، یعنی شہزادی صوفیہ، اور ان کی اور ان کے بھائی بہنوں کی پرورش بھی انگلستان میں ہی ہوئی. ہماری ساتھی امبر خیری نے اس کتاب کی مصنفہ اور صحافی انیتا آنند سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان کی شہزادی کی شخصیت میں دلچسپی کہاں سے شروع ہوئی.
دراصل امبر، یہ ٹوٹل ایکسیڈنٹ تھی. میں ایک پولیٹیکل جرنلسٹ ہوں لندن میں. ایک میگزین آئی تھی گھر میں اور اس میں ایک تصویر تھی، بلیک اینڈ وائٹ فوٹو، اور اس میں لکھا تھا سفرجیٹ سیلنگ نیوز پیپرز آؤٹ سائڈ ہیمپٹن کورٹ. پر مجھے بس یقین تھی کہ یہ ایک ایشین عورت تھی.
اچھا،
تھوڑا سا میں نے انویسٹیگیشن کی، مجھے پتا چلا کہ یہ ہے پرنسس صفایا دلیپ سنگھ، پنجابی پرنسس تھی. میرے سارے اینسیسٹرز پنجاب سے ہیں. میں ایک پولیٹیکل جرنلسٹ ہوں اور مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ایک ایشین سفرجیٹ تھی کسی زمانے میں. تو مجھے بہت برا لگا کہ مجھے کیوں نہیں پتا ہے. اور پھر یہ ایک اتنی بڑی کہانی نکلی، اور پھر میں نے سوچا کہ ایکچولی میں سب کو بتاؤں کہ یہ ایک عورت تھی صفایا دلیپ سنگھ.
ہاں، یہ سفرجیٹ تحریک کے ساتھ تھی، یعنی خواتین کو ووٹ دلوانے کی جو تحریک چلی تھی برطانیہ میں. ان کا خاصا اس میں اہم کردار تھا، لیکن اس کی جو تاریخ ہے اس میں ان کا اتنا کم ذکر کیوں ہے؟ جیسے آپ کو نہیں پتا تھا، بہت سارے لوگوں کو ان کا نہیں پتا، یہ کیوں؟
1900s میں وہ ایک سیلیبریٹی سفرجیٹ تھی. سوچیں کہ سارے نیوز پیپر ہیڈ لائنز دکھا رہے تھے کہ یہ ایک وحیات عورت ہے، اس کو نکالو ہیمپٹن کورٹ سے. برٹش گورنمنٹ نے بہت کوشش کی یہ سٹوری کو دبانے کے لیے، کیونکہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ ایک فگر ہیڈ نکلے پنجاب میں، جیسے کہ ایک ٹربل میکر، کیونکہ وہ یہ بہت کوشش کر رہے تھے پنجاب کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے. اور پنجاب میں تو فساد تھے اور کافی ڈفیکلٹی تھی راج کے لیے، تو انہوں نے دبایا سٹوری کو. اور حکومت نے کبھی اس کو پرزن نہیں بھیجا، کیونکہ وہ تھی کوئین وکٹوریا کی گاڈ ڈاٹر. تو یہ سوچیں کہ کتنی امبیرسنگ بات ہے کہ کوئین وکٹوریا کی گاڈ ڈاٹر پرزن میں ہے. وہ اریسٹ کرتے رہتے تھے اس کو، پر پھر ریلیز کرتے رہتے تھے. اور اس نے پولیس سے مارا ماری کی، اس نے حملہ کیا پرائم منسٹر پر، ٹیکس نہیں دے رہی تھی، فائنز نہیں دے رہی تھی. تو اس نے بہت کوشش کی کہ ہمیں بھیجو جیل، میں جانا چاہتی ہوں پرزن، پر وہ کبھی نہیں بھیجے اس کو. اور پھر کوئی اولاد نہیں تھے. یہ سارا جو دلیپ سنگھ جنریشن تھی، صفایا، اس کی بہن کیتھرین، بامبا، دو بھائی وکٹر اور فریڈرک، کوئی بچے نہیں تھے کسی کے بچے نہیں تھے, تو کوئی سیکنڈ جنریشن نہیں تھی جو کہ بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارے فیملی کی یہ ہسٹری ہے. تو یہ پوری لائن مر گئی تھی. اور پھر انڈیا اور پاکستان میں کوئی ایپیٹائٹ ہی نہیں تھی مہاراجوں کا آفٹر یو نو انڈیپینڈنس, پھر وہ کھو گئی ہسٹری میں.
برطانوی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ مہاراجا دلیپ سنگھ یا ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد واپس جائے کہ پنجاب میں ان کی فالوئنگ ہو, کسی تحریک کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں. لیکن جو دلیپ سنگھ کی بیٹیاں تھیں ان کا پھر ایک بعد میں تعلق بنایا انڈیا سے اور پنجاب سے, تو وہ کیسے گئی؟ حکام جو برطانوی حکام تھے وہ تو خفا تھے اس بات سے نا.
بہت خفا تھے. تین لڑکیاں جو تھیں صفایہ, بیمبا اور کیتھرین, حکومت نے کہا تھا کہ تم نہ جاؤ انڈیا, پر وہ پھر بھی گئے. 1903 میں ایک بڑی دربار تھی وہاں پر, کنگ ایڈورڈ دی سیونتھ, اور وہ بہت جانا چاہتی تھی. سارے ان کے فرینڈس جا رہے تھے, یہ پوری ایرسٹوکریسی میں گھومتے رہتے تھے لندن میں, تو ان کے سارے فرینڈس جا رہے تھے. بڑی انڈر ہینڈ میتھڈ سے وہ گھس گئے. پر جب وہ پہنچے وہاں پر, جو پنجاب کیمپ تھی بہت بڑی بڑی رچ کیمپ تھی, ان کو ایک کونا نہیں ملا وہاں پر. اسی ٹائم سے صفایہ کو لگا کہ لندن میں تو ہم ایک پرنسس ہیں, اپنی ملک میں میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور اس نے کافی ساری یہ زیادتی دیکھی تھی وہاں جب وہ پہلی بار گئی تھی. اور سیکنڈ ٹائم جب گئی تھی 1907 میں, اس کی جو ملاقات ہوئی تھی لالا لاجپت رائے سے, بالکل اس کی دنیا گھوم گئی اس سے. لالا لاجپت رائے کہہ رہا تھا کہ یو نو کوئی ٹیکسیشن نہیں ہونا چاہیے without representation, تو ہمیں آواز دو, ہمیں آواز دو. یہ تو وہ جب واپس آئی تھی لندن تو اس میں آگ لگی ہوئی تھی, بالکل وہی بات وہ سن رہی تھی سفرجیٹ سے. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں آواز دو, ہمیں آواز دو, ہمیں ٹیکس نہ کرو. سارا کچھ اس نے کمٹ کیا تھا سفرجیٹس.
جو کتاب کا آپ کا عنوان ہے کہ پرنسس سفرجیٹ ریولوشنری, تو شہزادی تو تھی اور پھر یہ سفرجیٹ تحریک کے ساتھ بھی تھی, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کو انقلابی کہا جا سکتا ہے؟
آئی تھنک سو, کیونکہ اس نے اور ان کی جو سفرجیٹ فرینڈس جو تھے ان کے بنا ہمیں ووٹ نہیں ملنے والی تھی. میرے پاس ووٹ ہے, میں ایک عورت ہوں اس ملک میں, پر مجھے بالکل یقین ہے کہ اگر یہ لوگ نہ سیکریفائس کرتے ہیں تو کوئی ایپیٹائٹ نہیں تھی عورت کو ووٹ دینے کا. ان کے سٹرگل کے بنا یہ ریولوشن نہیں ہونا والا.
مغربی دنیا میں شاید ووٹ کا حق حاصل نہ ہوتا.
Exactly.
صفایہ دلیپ سنگھ کا پھر کافی تعلق انڈیا سے آنے والے فوجوں کے ساتھ بھی رہا, پہلی جنگ عظیم میں تھا. انہوں نے کیا کام کیا ان کے لیے؟
1915 میں سفرجیٹس نے کہا کہ بس اور کوئی ہم ڈیفیکلٹی نہیں کوز کریں گے, کیونکہ وی ہیو ٹو سپورٹ آر سائڈ ان دا وار. تو صفایہ نرسنگ میں چلی گئی اور وہ لک آفٹر کری تھی انڈین سولجرز جو واپس آ رہے تھے, خاص طور پنجاب سے آ رہے تھے. دا موسٹ ٹیربل پلیس پر بھیجے گئے, یو نو کچڑ میں, اتنی سردی تھی وہاں پر, برف پڑی تھی وہاں پر, اور جوتے نہیں تھے. نہیں, تو اس نے پیسے ریز کیے ان کے لیے. وہ ٹریٹ کرتی تھی پنجابی سولجرز کو, پر وہ اپنی زبان نہیں بول سکتی تھی. گوری نرسز تھے وہاں پر جو واپس آئے تھے راج سے, اور وہ بول سکتی تھی
پنجابی,
ہندوستانی, اردو, وہ تو ان کو پتا تھا, پر پرنسس آف پنجاب کو نہیں پتا تھا. مجھے بہت چبھتا ہے یہ بات.
اور جو فوجی تھے جن کی وہ نرسنگ کر رہی تھی, ان کو پتا تھا کہ یہ کون ہے, رنجیت سنگھ کی پوتی ہیں؟
اتنے دلچسپ لیٹرز ہیں, آنیسٹلی سو بیوٹیفل ہے. یہ میرے ریسرچ میں وہ لکھتے تھے گھر کو, ڈیئر فیملی, آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ شہر پنجاب کی پوتی ہمیں ٹریٹ کر رہی ہے, اور یہ مجھے پتا ہے تم یقین نہیں کرو گے. یہ لو ایک فوٹو اس کا جو کہ اس نے سائن کیا تھا. وہ آٹوگراف دیتی رہتی تھی سولجرس کو تاکہ وہ بتا سکتے کہ نہیں واقعی میں پرنسس دلیپ سنگھ ہمیں دوائی دے رہی ہے.
اچھا, ان بہنوں کا ایک جذباتی تعلق بن گیا پنجاب سے, انڈیا سے. اور پھر صفایہ کی ایک بہن تھی جو پھر لاہور میں بس گئی.
ہاں, وہ کبھی واپس نہیں آئی لندن. ہالیڈیز کے لیے آتی رہتی تھی, پر جب وہ پہنچ گئی تھی انڈیا کہتی ہے نہیں, میں گھر آ گئی ہوں اور لاہور میرا گھر ہے. اس کو بہت غصہ تھا کہ برٹش نے کیا ہم سے چرایا. وہ بالکل بٹرنیس میں ڈوب گئی تھی وہاں پر. ریولیوشنری تعلقات جو صفایہ کے تھے وہ اس کے تھرو آئے تھے. ان کی ریمینز وہاں پر لاہور میں ابھی تک.
لاہور میں ہی دفن ہے.
دفن ہے,
وہاں جیل روڈ پہ شاید.
جی, جیل روڈ پر.
صفایہ دلیپ سنگھ, رنجیت سنگھ کی پوتی, مہاراجا دلیپ سنگھ کی بیٹی, ان کا تاریخ میں, ہسٹری میں کیا مقام ہے؟
مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ایک شیکسپیئرین ٹریجڈی نہیں ہوتی ہے,
افسوسناک کہانی,
سو سو مچ سو درد بھری کہانی,
دکھی درد. جی, درد بھری, بالکل.
جی, پر اگر آپ ان کے فٹ اسٹیپس میں چلے نا, تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یس, رائز آف ویمن پر آلسو فال آف امپائر,
کہ خواتین آگے بڑھی لیکن راج کا خاتمہ ہوا.
جی,
تو ان کی کہانی سے ایک پوری تاریخ نکل آتی ہے اس صدی کی.
جی,
مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پوتی پر کتاب لکھنے والی صحافی انیتا آنند سے بات کر رہی تھی ہماری ساتھی امبر خیری. اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین ختم ہوا چاہتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر تھی ناصیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے مارکو اونتاریو, اور اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی ذیشان حیدر نے. ثقلین امام کی جانب سے خدا حافظ, مگر آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ احمد رضا.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ جماعت الدعویٰ اور اس جیسی دوسری تنظیموں اور ان کے رہنماؤں کے بینک کھاتے منجمد کر چکا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوج کو دہشت گردی کے مقدموں کی سماعت کا اختیار دینے والی 21ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے مزید 38 بھارتی ماہی گیروں کو گرفتار کیا ہے. یورپ کے مرکزی بینک نے تصدیق کی ہے کہ وہ ایک نئی پالیسی متعارف کرا رہا ہے جس کے تحت طلب میں اضافے کے لیے کرنسی نوٹ چھاپے جائیں گے. مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک کے بیٹوں کی رہائی کا حکم دیا ہے. بھارت کے وزیر اعظم نے لڑکیوں کو صنفی امتیاز سے بچانے کے لیے قومی مہم شروع کی ہے, اور بھارت میں ہی ایک عدالت نے متنازع قانون افسپا کے خلاف جیل میں 14 برسوں سے بھوک ہڑتال کرنے والی خاتون کی رہائی کا حکم دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.